بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مصر کا صدارتی الیکشن، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ہاں ناظرین، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ مصر کے صدارتی الیکشن میں عوام نے حکمراں ٹولے اور فوجیوں کو مایوس کر دیا۔ ٹرن آؤٹ مایوس کن رہا، اتنا کم رہا کہ انتخابات کے لیے جو دو دن معین کیے گئے تھے اس میں پولنگ مایوس کن حد تک کم رہی، اور ایک دن کی توسیع کا اعلان کرنا پڑا تاکہ عوام کی مشارکت میں کچھ اضافہ ہو سکے۔ لیکن مصر کے اندر سے موصولہ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ تیسرے دن بھی پولنگ اسٹیشنوں پر سناٹا رہا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کے عوام میں اخوان المسلمین کا کتنا اثر ہے۔ اخوان نے عوام سے نمائشی انتخابات کے بائیکاٹ کی اپیل کی تھی، جس کا خاطر خواہ نتیجہ سامنے آیا، لیکن فوج اور سابق عامر کی باقیات اپنے مقصد میں بہرحال کامیاب رہیں، کیونکہ ٹرن آؤٹ جو بھی ہو، کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، رپورٹیں بتاتی ہیں کہ جنرل عبد الفتاح السیسی 90% سے زائد ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے حریف حمدین صباحی کو کل 3% ووٹ ملے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم مصر کے صدارتی الیکشن کی قانونی حیثیت کا جائزہ لیں گے کہ فوج نے قانونی اور منتخب صدر کا تختہ الٹ کے حکومت پر قبضہ کیا، پھر اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا، اس کے بعد فوج کے سربراہ نے فوج سے استعفیٰ دے کے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ اس الیکشن کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ اخوان المسلمین کے اراکین کو کسی بھی صورت میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی، اور پھر عالم یہ کہ ٹرن آؤٹ انتہائی مایوس کن رہا۔ کیا اس صورت میں الیکشن کو معتبر قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس الیکشن کی باگ ڈور پوری طرح فوجیوں کے ہاتھ میں تھی، اس صورت میں کیا فوج کے انجینئرڈ الیکشن کو جمہوری انتخابات کا نام دیا جا سکتا ہے؟ اسی کے ساتھ جمہوریت کے حوالے سے مغرب بالخصوص امریکہ کا کردار بھی آج کے پروگرام میں زیر بحث آئے گا، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
مصر میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں سابق وزیر دفاع اور فوج کے سربراہ عبد الفتاح السیسی اندازے کے مطابق اپنے حریف سے کافی آگے ہیں اور ان کی فتح یقینی سمجھی جا رہی ہے۔ البتہ السیسی کو ایسے الیکشن میں کامیابی ملی ہے کہ جس میں عوام نے دلچسپی نہیں لی، حالانکہ لوگوں کو الیکشن میں شرکت کے لیے لالچ بھی دیا گیا اور ڈرایا دھمکایا بھی گیا۔ ٹرن آؤٹ بہت کم رہنے کی وجہ سے پولنگ کے وقت میں ایک دن کی توسیع بھی کی گئی۔ منگل کی شام کو ختم ہونے والی دو روزہ پولنگ میں توقع سے بھی کم ٹرن آؤٹ کے مدنظر بدھ کو بھی ووٹ ڈالے گئے۔ فوجی حمایت یافتہ حکومت نے لوگوں کو پولنگ بوتھ تک لانے کے لیے کافی کوششیں کی اور منگل کو ملک میں عام تعطیل کا بھی اعلان کیا۔ دوسری جانب مصر کی وزارت انصاف نے اعلان کیا تھا کہ جو لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے ان پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ مصر کے فوجی حکمران نمائشی انتخابات کے ذریعے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ 2012 میں جمہوری اور شفاف انتخابات کے ذریعے منتخب ہونے والے پہلے صدر محمد مرسی کو معزول کرنے کا ان کا اقدام صحیح تھا۔ اگرچہ اس سلسلے میں مصر کے سابق وزیر دفاع عبد الفتاح السیسی نے، جو مصر کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے اس ملک کے فوجیوں کے امیدوار شمار ہوتے ہیں، جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کی بنیاد پر 90% سے زائد ووٹ حاصل ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم مصر کے صدارتی انتخابات میں لگ بھگ 44% عوام کی شرکت، اس ملک کے اقتدار پر فوجی قبضہ کیے جانے پر مصری عوام کی مخالفت کی عکاس ہے۔ ایسے حالات میں فوجی حکمرانوں کی نگرانی میں ہونے والے انتخابات میں السیسی کی کامیابی کا اعلان ایسی صورت میں کیا گیا ہے کہ بعض رپورٹوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، جبکہ مخالفین کی جانب سے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیے جانے کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ بہرحال نمائشی انتخابات کا انعقاد کر کے مصری فوج نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ وہ جمہوری اصولوں پر عمل پیرا نہیں ہے، جس کی بنا پر مصری فوج کو سخت ہزیمت کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں فرانس کے ایک اخبار نے مصر کے صدارتی انتخابات کا مذاق بھی اڑایا ہے۔ ادھر اخبار لاس اینجلس ٹائمز نے بھی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایک روز کی مدت بڑھائے جانے کے باوجود مصری عوام نے انتخابات میں شرکت نہیں کی۔ علماء مسلمین کی عالمی یونین کے سیکرٹری جنرل القرا باغی نے بھی ایک بیان میں کہا کہ مصر کے انتخابات میں ریکارڈ توڑ دھاندلی ہوئی ہے۔ مصر کی جماعت اخوان المسلمین نے بھی ایک بیان میں انتخابات میں عوام کی شرکت نہایت کم ہونے کو مصر کے باغی فوجی حکمرانوں کی پالیسیوں کو مصری عوام کی جانب سے مسترد کر دیے جانے کا بین ثبوت قرار دیا ہے۔ اخوان المسلمین کے بیان میں آیا ہے کہ مصری عوام نے صدارتی انتخابات کا بائیکاٹ کر کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ مصری فوج کی چالوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ اخوان المسلمین کے حامی قومی اتحاد نامی گروہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ فوجی حکمرانوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود انتخابات کے حوالے سے وہ اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہے ہیں۔
ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیاسی امور کے ماہر اور ایران کے ممتاز تجزیہ نگار جعفر قنات باشی۔ دہلی اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں شرکت کریں گے ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار سورب کمار شاہی، اور اسلام آباد سے پروگرام میں حصہ لیں گے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار تنویر حسین۔ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جعفر قنات باشی سے جو یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ قنات باشی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مصر میں الیکشن کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے۔ ابتدائی نتیجہ جو اعلان کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ عبد الفتاح السیسی 93% سے زائد ووٹ لے کر کامیاب رہے ہیں، اور ان کے حریف حمدین صباحی کل 3% ووٹ لے سکے۔ اس نتیجے کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ابتدا سلام میکنم۔
دیکھیں، میں آپ سب کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت، جہاں کہیں بھی ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ مصر میں ہوا ہے وہ حقیقت میں ایک ایسا اقدام ہے جو فوجیوں نے پہلے سے طے شدہ کیا تھا۔ اپنے آپ کو جواز فراہم کرنے کے لیے یہ فوج کا ایک اقدام تھا، اور یہ نتیجہ آپ نے جو نتیجہ بیان کیا ہے وہ پہلے سے واضح تھا۔ تمام تجزیہ نگار اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اور وہ پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ نتیجہ کیا ہوگا، اور اس کو ایک طنز کے طور پر انتخابات کو دیکھ رہے تھے کہ یہ انتخابات نہیں ہیں۔ دراصل جب فوجیوں نے فوج نے طاقت کے بل بوتے پر حکومت کو اپنے اختیار میں لیا اور ایک قانونی حکومت کو وہاں برطرف کیا، انہوں نے چاہا کہ اب اپنے اس قانونی جواز حاصل کرے اپنے اقتدار کو کے لیے، تو لہٰذا انہوں نے یہ کام کیا اور یہ انتخابات کرائے انہوں نے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ قانونی جواز اپنے لیے حاصل کریں، جیسا کہ آپ نے بھی اپنے اس میں اشارہ کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ نتیجہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ شاید باعود شاید ان کو حاصل نہیں ہوا۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ عبد الفتاح سیسی کو کتنے ووٹ ملے، اصل بات یہ ہے کہ عوام نے کتنی تعداد میں ان انتخابات میں حصہ لیا ہے۔ دنیا میں جو واقعی اس بات کی علامت ہے کہ فوجیوں نے کس حد تک اپنے آپ کو جواز فراہم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا یہ زور لگایا ہے، اور انہوں نے منگل اور پیر اور منگل کو عام تعطیل کی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں انتخابات میں حصہ لے سکیں، اور انہوں نے اس بات پر جرمانہ بھی عائد کیا کہ اگر 500 لیرہ جو ہے وہ جرمانہ اس کو ادا کرنا پڑے گا اگر کسی نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ پھر ایک روز کی اس میں توسیع بھی کی گئی انتخابات کے عمل میں، اور تاکہ عوام زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکے، لیکن واقعی عوام نے شرکت نہیں کی۔ 45% لوگوں نے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ڈالے گئے ہیں، اس میں بہت سارے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ یہ بھی مشکوک ہے، یہ جو تعداد انہوں نے اعلان کی ہے، یہ جو پرسنٹیج انہوں نے بیان کی ہے، یہ بھی تجزیہ نگاروں کے نگاہ میں کافی مشکوک ہے، کیونکہ سارے بیلٹ باکس فوج کے اختیار میں تھے اور فوج اس میں ایک پارٹی ہے۔ تو لہٰذا ہم دیکھ رہے تھے کہ انتخابات کے حوالے سے مظاہرے ہوتے رہے اور ان کو جب وہ انتخابات کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو اپوزیشن کی رائے کو نظر انداز کر سکتے ہیں تو وہ انتخابات میں دھاندلی بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا ایک طرح سے یہ ایک مصلحت اور اس کے حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ ایک خطے کے جو اخبارات ہیں جو آزاد اخبارات ہیں وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ ایک ریفرینڈم تھا, انتخاب نہیں تھا. کیونکہ ریفرینڈم میں لوگوں سے صرف ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے, ہاں یا نہیں. مبارک کے دور میں بھی انتخابات ہوتے رہے ہیں اور آخری مرتبہ جو انتخابات ہوئے تو اس میں 7 کینڈیڈیٹس تھے, جبکہ اس ان انتخابات میں کسی بھی پارٹی کو مستقل طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت تک نہیں دی گئی. اور ایک اپوزیشن کی ایک بہت بڑی جماعت جو تھی اس کے لوگ جیلوں میں بند تھے اور حقیقت میں انہوں نے اینٹی ڈکٹیٹرشپ انقلاب کو, یعنی جو 6 اپریل کی جو تحریک ہے جو اینٹی ڈکٹیٹر موومنٹ تھی مصر میں, اس کے تمام لوگ اس کے تمام رہبر رہنما جیلوں میں بند ہیں. اور جو بھی یعنی فوج نے تمام ایسی تنظیموں کو تحلیل کر رہے اور ان کو قلعدم قرار دے رکھا ہے. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جو وہاں موجود ہیں کہ سعودی عرب اور دوسرے ممالک کی ان کو حمایت حاصل ہے اور وہ یہ ممالک سعودی عرب میں آمریت کو مصر میں ایک بار پھر آمریت کو رائج کرنا چاہتے ہیں. لہذا جو کچھ ہوا ہے وہ واقعا مصر کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ شائستہ نہیں تھا, یعنی مصر کا حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. اور یہ واقعی ایک بہت غلط طریقہ رہا ہے.
اسٹوڈیو جہاں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار اور ممتاز صحافی سورب کمار شاہی صاحب موجود ہیں. شاہی صاحب السلام علیکم. جی شاہی صاحب, آپ نے گفتگو جعفر قنات باشی کی سنی, انہوں نے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ مصر میں جو الیکشن ہوا ہے تو پہلے دن تو لوگ نہیں آئے, بہت کم لوگ آئے. دوسرے دن جو ہے حکومت نے جرمانے کا اعلان کر دیا کہ جو الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کرے اس کو 500 لیرا جو ہے وہ فائن ادا کرنا پڑے گا. اس کے بعد بھی ٹرن آؤٹ بہت کم رہا اور خود مصری ذرائع نے بتایا کہ ٹرن آؤٹ جو ہے مایوس کن رہا. یعنی دوسرے دن کا جو ٹرن آؤٹ تھا پہلے اور دوسرے دن کا, یہ 35% سے 37% تک فائن وغیرہ کے ساتھ, کہ بہت سے لوگ ڈر کے فائن کے ڈر سے آئے انہوں نے ووٹ دیا. ایک دن کی اس میں توسیع کی گئی, اس کے بعد جو ہے وہ بڑھا کے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 45% کیا گیا. اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. خود عرب لیگ نے مصر کے الیکشن کے بارے میں جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں اس نے بہت سے نقائص کا ذکر کیا ہے. نوجوانوں کی شرکت نہ کے برابر رہی, چلیے یہ تو الگ بات ہے. خود عرب لیگ نے جو ان انتخابات کی حامی ہے تقریباً, اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا نقص جو الیکشن میں تھا وہ یہ کہ بیلٹ پیپروں پر مہر نہیں لگی ہوئی تھی کہ بیلٹ پیپر جو ہیں وہ معتبر ہوتے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بیلٹ باکس سیلڈ نہیں تھے بلکہ کھلے ہوئے تھے. اس رپورٹ کے تناظر میں مصر میں جو الیکشن ہوا اور جو ٹرن آؤٹ بتایا گیا اور جو نتیجہ اعلان کیا گیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں ایجپٹ کی سچویشن جو ہے بہت ہی مشکل والی سچویشن ہے. یہاں پر اس خطے میں بہت کم ایسے ملک ہیں جہاں پر آپ بلیک اینڈ وائٹ میں بات نہیں کر سکتے. جنرلی آپ کو پتا ہوتا ہے چونکہ امیڈیت ہے چاروں طرف وہاں پہ, تو آپ بلیک اینڈ وائٹ میں بات کرتے ہیں. ایجپٹ میں سیڈلی آپ بلیک اینڈ وائٹ میں بات نہیں کر سکتے. اس کا اس کے پیچھے سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جو دو آپشنس وہاں پہ دیے گئے ہیں, یعنی ایک طرف اخوان المسلمین اور دوسری طرف جو یہ ملٹری کے اندر, یعنی جو اولڈ آرڈر جسے ہم کہتے ہیں, وہ اولڈ ڈیپ اسٹیٹ کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں, یعنی جو انٹیلیجنس اور آرمی اور جو پرانا ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کے ریپرزنٹیٹیو, یعنی جس کو ریپرزینٹ جو ہے وہ جنرل سی سی کر رہے ہیں, یہ دونوں کوئی چوائس نہیں ہے. جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نو آپشنس چوائس, یہ وہ چوائسیز ہیں. یعنی جو کامن آدمی, جو کامن مصر کی جنتا ہے, اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان دو شیطانوں میں سے کسی چوز کریں. یہ دونوں شیطان ہیں, تو انہیں یہ کھوجنا پڑتا ہے کہ اس میں سے چھوٹا شیطان کون ہے, اس میں سے کس کو پکڑا جائے. یہ بہت بڑی مشکل جو ہے وہ ایجپٹ میں آتی ہے. دیکھیں, میں جب ریولیوشن ہوا تھا اس زمانے میں بھی میں ایجپٹ میں تھا, اور جب دوسری بار جب مرسی کی حکومت گرائی گئی اس زمانے میں بھی میں ایجپٹ میں تھا. میں آپ کو بتاؤں, جو ایک جنرل پرسپشن لوگوں کا مسلم برادرہڈ کے, یعنی اخوان المسلمین کے پرتی ہے, وہ بہت ڈفرینٹ ہے. یعنی جب پہلی دفعہ مرسی جیت کے آئے تو ایک جنرل لوگوں میں یہ خواہش تھی کہ یا کہ یہ کچھ چینجز لائیں گے, یہ کچھ بڑی چیزیں کریں گے اور جو پرانا آرڈر ہے اس کو چینج کریں گے. پر مرسی نے کیا کیا, مرسی کی حکومت نے وہ سارے کام کیے جو کہ پہلے کی حکومت کرتی تھی, اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور ایسے کام کیے جس سے جنتا ناراض ہوئی. جیسے میں آپ کو بتاؤں, ایجپٹ میں سیکٹیرین ماحول کبھی نہیں تھا. وہاں کبھی بھی شیعوں پہ اٹیک یا کرسچنز پہ اٹیک, اس طرح کی چیزیں جو ہیں پچھلے 50 سالوں میں نہیں سنی جاتی تھی. لیکن مرسی کے حکومت کے زمانے میں شیعوں پہ بھی اٹیکس ہوئے, اور ٹارگیٹڈ اٹیک ہوئے جو مسلمین کے لوگوں نے کیے اور جو سلفی ہیں ان لوگوں نے بھی کیے. کرسچنز پہ اٹیک ہوئے. اور جہاں تک اسرائیل کی سوال ہے, جب ہم بات کرتے ہیں سی سی کی, کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ان کے بہت ہی پرگاڑھ سمبندھ ہے, اور اس کارن سے ایک طرح سے وہ غزہ پہ جو اتنی سختی ہے وہ ایجپٹ کے کارن ہے, تو مرسی نے کیا کیا؟ مرسی کے زمانے میں سب سے زیادہ ٹنلز جو ہیں, جو غزہ صاحب کو پتہ ہے ٹنلز بنائے جاتے ہیں سامان لانے کے لیے, وہ توڑے گئے. تو ایجپشین پاپولیشن نے سوچا کہ یہ دو شیطان ہیں, اس میں سے میں کس کو چنوں؟ تو یہ بہت بڑی ایک ڈیفیکلٹی تھی, اور شاید اسی لیے ایک میجورٹی جو تھی وہ ڈسلیوجنمنٹ ایک اس پولیٹیکل سسٹم سے ان کو ہو گیا کہ ہم باہر ہی نہیں نکلیں گے, ہم ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے, یہ ہم سوچیں گے ہی نہیں کس کو ووٹ ڈالنا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب ان کو بین کیا گیا مسلمین کو, اخوان المسلمین کو, تو جو پروٹیسٹ ہوتی تھی وہ صرف ان کے کیڈر کرتے تھے. یہ اور اس کو آپ کمپیئر کریں, جب ریولیوشن ہوا تھا شروع میں جنوری میں 2 سال پہلے, اس سے پہلے ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ اس زمانے میں کامن جو ایجپشین تھے انہوں نے ریولیوشن کو سپورٹ کیا, لیکن جب مرسی کی حکومت گرائی گئی تو صرف ان کے کیڈر اپوز کر رہے تھے. تو ایک ڈسلیوجنمنٹ آلریڈی آ چکا تھا 1.5 سالوں میں لوگوں کے من میں کہ ان سے بھی کچھ نہیں ہو پائے گا. یہ پورا جو اولڈ آرڈر ہے, یہی پورا کا پورا اولڈ آرڈر کرپٹ ہے. اسی لیے آپ جو یہ ڈسلیوجن, یہ جو ریزلٹ دیکھ رہے ہیں, وہ صرف سی سی کو ہی نکارا نہیں گیا ہے, یہ ان کو تو نکارا گیا ہی ہے, ساتھ میں ایک پورے پولیٹیکل سسٹم کو نکارا گیا ہے جہاں پہ ان کے پاس صرف دو آپشنس ہیں, اور وہ دونوں آپشنس ایسے ہیں جس میں سے وہ کسی کو چوز نہیں کر سکتے.
بہت بہت شکریہ. اور چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار تنویر حسین صاحب موجود ہیں. جی تنویر حسین صاحب, گفتگو ہو رہی ہے مصر کے حالیہ صدارتی الیکشن کے تناظر میں. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خود عرب لیگ نے اعلان کیا ہے کہ بیلٹ پیپروں پر مہر نہیں تھی اور بیلٹ باکس سیلڈ نہیں تھے. بیلٹ پیپروں پر مہر کا ہونا تاکہ وہ معتبر ہوں, اور بیلٹ باکسوں کا سیلڈ ہونا, یہ تو انتہائی ابتدائی باتیں ہیں. لیکن ان باتوں پر بھی مصر کے الیکشن میں توجہ نہیں دی گئی. اس کو غلطی کہا جائے یا بامقصد دانستہ حرکت؟
دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جب بھی فوج ٹیک اوور کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو جائز بنانے کے لیے اسی طرح کا ریفرنڈم یا صدارتی الیکشن کروائے جاتے ہیں, اور بہت سارے ممالک میں ہوتا ہے, اور اس میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ رزلٹ جو ہے فوج کی آنکھ میں آئے گا. جو صدارتی امیدوار ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. ایگزیکٹو, چیف ایگزیکٹو کی اتھارٹی کے طور پہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے, پورا نظام اس کے ماتحت ہوتا ہے. تو اکثر رزلٹ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی فوج ہی نے بننا ہے, تو اس طرح ایک سینس بھی ہوتا ہے کہ ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں, اب فوج آ گئی ہے تو ان کا جو نمائندہ ہے اسی نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے. ایک تو ریزن یہ بھی ہے. اب نارملی جب اس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں پھر انتظامیہ کو سے کام لیا جاتا ہے, اس سے پھر وہ ٹھپے بھی لگوائے جاتے ہیں اور یہ ساری دھاندلی ہے وہ کروائی جاتی ہے, اور اپنے آپ کو جتوا کر عوام کے سامنے ایک بتایا جاتا ہے جی عوام نے ہمیں اختیار دے دیا ہے, ہمیں ایک آئینی تحفظ مل گیا ہے, और वो इकतदार को लेकर आगे चलते हैं। ये सभी जगहों पे होता है, ये कोई नई बात नहीं है। और वहाँ भी जो कुछ हुआ है वहाँ आप अंदाज़ा कर लें, जिस तरह आप बता रहे हैं कि बैलेट बॉक्स, ये तो मैं समझता हूँ छोटी बात है। वहाँ तो बेशुमार बक्से इसी तरह भर दिए जाते हैं, जो इंतजामिया के लोग होते हैं वही उनको ठप्पे लगाकर उनको भर के रख देते हैं और रिजल्ट बन जाता है। और या ये दूसरी बात ये है कि इलेक्शन के लिए डेट बढ़ाई गई, जुर्माने की बात की गई, इसके बावजूद लोगों का ना आना जो है वो इस बात की अलामत है कि लोग जो हैं वो इस सारी सूरत हाल के बारे में जानते हैं कि नतीजा क्या होगा, और उन्होंने घरों में बैठना है तरजीह दी। अब कोई उनसे मुतालबा करते या उन्हें बताया भी जाता, इसके बावजूद लोग समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में यही निज़ाम अब आगे चलेगा। तो ये सभी जगहों पर होता है, जहाँ भी फौज आती है वो कभी हारते नहीं है, वो जब उनकी निगरानी में कोई उनका कैंडिडेट खड़ा होता है तो वो जीत आते। मिस्र में तो आप 30 साल से देखें कि फौज मुख्तलिफ हवालों से इक्तदार में एक किंग मेकर का रोल प्ले करती थी, या वो उनकी मईशत में उसके मफादात वाबस्ता हो गए, उनके इंडस्ट्रीज में उनके मफादात वाबस्ता हो गए। और फिर यूनिफॉर्म वाले लोग जहाँ भी होते हैं वो तो जाहिर है इसी तरह की सारी हरकतें करते हैं, और आवाम का जो मैंडेट है वो चुराने की कोशिश की जाती है, आवाम की राय का एहतराम ही नहीं किया जाता। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो यकीनन जो है मिस्र के आवाम की मर्जी के मुताबिक नहीं है। और अब अगर इसको मज़ीद हम देखें तो जाहिर है एक जहाँ भी स्प्रिंग बाहर की हम बात करते थे तो हमें एक एहसास हुआ था कि शायद अरब के लोगों को भी अपने जमहूरी हक मिलेगा, लेकिन वो तमाम कुवतें जो वहाँ पे डिक्टेटरशिप की हामी हैं वो एक्टिव हो गई। उन्होंने 10 महीने से ज़्यादा मुर्सी को नहीं चलने दिया, अगरचे मुर्सी की हुकूमत इलेक्टेड थी, उनसे भी गलतियाँ हुई, उन्होंने भी जो लोगों के जो तवक्कात थी वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन दूसरी जो तमाम सियासी जमातें जो लेफ्ट की हैं या कंजर्वेटिव हैं वो सारे, और सिविल सोसाइटी जो है उनको बाहर, जब उन्होंने इनसिक्योर महसूस किया अपने आप को दूसरी कम्युनिटी शिया क्रिश्चियन और दूसरे लोगों के साथ, जब उनको उनके साथ जब जाती शुरू हुई तो इनसिक्योर महसूस किया, और 10 महीने बाद आप देखें लोग रोडों पर आ गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर उन्हें मौका मिला था तो इंसाफ के तकाजों को सामने रखते हुए पूरे मुल्क के आवाम के हकूक को अगर तहफ़ किया जाता तो आज की जो ये सूरत हाल है ये मिस्र के आवाम को देखनी ना पड़ती।
बहुत बहुत शुक्रिया कन्नत बाशी साहब। देखिए जहाँ तक अख़बारुल मुस्लिमीन की गलतियों का सवाल है कि जब उन्हें हुकूमत मिली तो उनसे कुछ गलतियाँ हुई, तो जहाँ जहाँ फ़ौज ने जमहूरी हुकूमत का तख्ता लपेट के हुकूमत अपने अख्तियार में ली है, इक्तदार पे कब्ज़ा किया, वहाँ कुछ ना कुछ गलती जमहूरी हुकूमतों से हुई। हम यहाँ पर मुर्सी और अख़बारुल मुस्लिमीन की गलतियों से ना इनकार करना चाहते हैं ना उनका ज़िक्र करना चाहते हैं। अगर इख्वानुल मुस्लिमीन से और मुर्सी से कुछ गलतियां हुई थी तो वो जमहूरी तरीक़े से आए थे, तो जमहूरी तरीक़े से उनको इख्तदार से हटाना जा सकता था। क्या फ़ौज को यह अख्तियार हासिल है कि अगर जमहूरी हुकूमत कुछ गलती करे तो वो उसका तख्ता उलट दे और इख्तदार पे काबिज हो जाए?
بله دقیقا حرف درستی میزنید شما شما ببینید در مثلا امریکا
آپ نے بڑی اچھی اور صحیح بات کہی کہ جب امریکہ میں مثلا کسی کا انتخاب ہوتا ہے تو اس کو برطرف کرنے کے لیے جمہوریت میں کچھ اصول اور ضوابط موجود ہیں۔ مثلاً امریکہ میں اگر جو 51% ووٹ لے کر آ کر امریکہ کا صدر بنا ہے، اگر 70% لوگ اس کے 4 سال کے بارے اندر مخالف ہوں تو یہ اس کی برطرفی کا سبب نہیں ہوگا، لیکن مصر میں یہ مخالفت 70% نہیں تھی۔ لیکن فوج جو ہے اس کی فوج کو صدر کو برطرف کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، چاہے اکثریت اس کی مخالفت کیوں نہ ہو، اگرچہ اکثریت مصر میں مخالف نہیں تھی۔ اور اسٹریٹ پروٹیسٹ جو ہے وہ اس بات کی سند نہیں بن جاتی کہ آپ کسی حکومت کو، منتخب حکومت کو برطرف کر دیں۔ کل کو یہ رائے نہیں ہے، یہ ووٹنگ نہیں ہے، اس کا لہٰذا کسی بھی ملک کی سڑکوں کو 1-1.5 لاکھ لوگوں سے بھرا جا سکتا ہے، لیکن خیابان اطراف کو بھی اس کو انسانوں سے بھرا جا سکتا ہے، لیکن اس کو انہوں نے 35 ملین کا نام دیا، جہاں پر 1-1.5 لاکھ افراد تھے اس کو 35 لاکھ افراد کا نام دیا گیا۔ یہ مغربی خبر رساں ایجنسیوں نے کہا۔ ایک مصری تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے جو مرسی کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں جو ایریا استعمال ہوا ہے انہوں نے اس کا حساب کتاب لگایا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو یعنی جو تصویریں اور جو فلمیں موجود ہیں اس کے حساب سے انہوں نے کہا کہ یہ 1 ملین سے بھی تک ان کی تعداد نہیں پہنچتی۔ لہذا ایک جمہوری حکومت کو برطرف کرنے، ایک منتخب صدر کو برطرف کرنے کے لیے ہم اس کو سند نہیں بنا سکتے اسٹریٹ پروٹیسٹ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک عبوری دور ہے اور ایک عمریت سے جمہوریت کا سفر آ رہا ہے تو اس میں یقیناً کچھ خامیاں اور کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، کچھ مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں۔ کسی بھی دنیا کے اندر جب کہیں انقلاب آتا ہے اور جب یہ انقلاب کسی جمہوری عمل میں تبدیل ہونے کے لیے جاتا ہے تو اس میں کمیاں اور خامیاں پیش آتی ہیں۔ لہذا ایسی صورتحال میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مظاہروں کو بنیاد بنا کر کسی قانونی اور جمہوری حکومت کو برطرف کر دیں۔ لہذا یقیناً ایسی صورتحال میں عبوری دور میں سرمایہ داران جو ہیں وہ اپنے سرمایہ کو منجمد کر لیتے ہیں اور نکال لیتے ہیں۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ سعودی اور کویتی اور دیگر ملکوں عرب ملکوں کے جو سرمایہ کار تھے انہوں نے وہاں سے اپنا سرمایہ نکال لیا، تو یہ ایک فطری بات تھی کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سرمایہ کار اپنے سرمایہ کو واپس کر لیا۔ یقیناً محمد مرسی صاحب نے غلطیاں کی ہوں گی، لیکن مرسی اور مبارک میں کیا فرق ہے؟ مبارک فوجی قوت پر استوار تھا اور مغرب کی حمایت پر بھروسہ کیے ہوئے تھا۔ ایک ایسی فوج کا مصر میں صورتحال یہی ہے کہ مصر کی ساری تجارت فوج کے ہاتھ میں ہے، بہت یعنی بڑی سرمایہ کار جو ہے وہ مصر میں فوج ہے۔ آغائے مرسی جو ہیں وہ ایک اخوان المسلمین سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ لوگ تھے، انہوں نے ہمیشہ لوگوں کا ساتھ دیا ہے اور انہوں نے 51% ووٹ لیے تھے اس قوم سے، یعنی یہ دو الگ الگ خصلتوں کے لوگ ہیں۔ یعنی مہمان برنامہ تو جناب ان کی جو مصر میں موجود تھے جناب سورب کمار شاہی صاحب، میں ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ مصر کی ایک عدلیہ کے اندر جو صورتحال لوگ ہیں ان کو سب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ جو لوگ مرسی اور ان کے انقلاب اور ان کی تحریک کی حمایت کر رہے تھے وہ عوام کے لوگ تھے، وہ پابرہنہ لوگ تھے، وہ حمایت کر رہے تھے، اور جو ان کی مخالفت کر رہے تھے وہ کون تھے؟ عدلیہ کے لوگ تھے، جن کو سب جانتے ہیں کہ ان کا کیڈر کیا ہے۔ گیس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنے سستے داموں میں وہ اسرائیل کو بیچ رہے ہیں, جبکہ خود قاہرہ کے لوگوں کو توانائی کی مشکل کا سامنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تک ابھی تک مصر کے اندر لوگ لکڑیاں جلا کر استفادہ کرتے ہیں, کام لیتے ہیں کھانا پکانے کا اور دیگر اس میں کام لیتے ہیں, جبکہ ساری گیس اور تیل کے ذخائر سے استفادہ اسرائیل کو اور بڑے سستے داموں وہ قوم کی دولت کو ان کے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں. آغائے مرسی تو صرف ایک سال صدر رہے, لہذا وہ چار سال کے پروگرام کو ان کو عملی جامہ پہنانے کی اجازت کب دی گئی؟ وہ ایک سال کے اندر کس طرح سے رفا اور آسائش لوگوں کے لیے فراہم کر سکتے تھے؟ ان کو چار سال کام کرنے دیا جاتا تو یہ شاید عملی ہوتا. مرسی صاحب کی کوشش یہ تھی کہ پہلے آئین تدوین ہو جائے, عدلیہ مضبوط ہو, دوبارہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہو, نئی پارلیمنٹ آئے. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے مرسی کے بازو کاٹ دیے. دونوں کو ڈکٹیٹر سمجھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ناانصافی ہوگی. ہم بھی مرسی کے منتقد ہیں اور ان پر تنقید کرتے رہے, لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹر تھے.
یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر گفتگو اپنی جاری رکھیں گے. جی شاہی صاحب, بھائی دیکھیے, جہاں تک اخوان المسلمین اور مرسی کی غلطیوں کا سوال ہے تو ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن یہ جو موجودہ الیکشن ہے اس الیکشن میں تو اخوان المسلمین نے حصہ ہی نہیں لیا, وہ تو اس میں شریک ہی نہیں رہے. ہماری جو گفتگو ہے وہ موجودہ الیکشن کے تناظر میں ہو رہی ہے. میرا جو سوال آپ سے ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں انتخابات کے دوران دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر پولنگ اسٹیشن پر لوگوں کی قطار زیادہ ہو تو پولنگ کے وقت میں توسیع کی جاتی ہے, وقت اس کا بڑھایا جاتا ہے. لیکن مصر میں لوگ ووٹ دینے کے لیے گھروں سے نہیں نکلے, پولنگ اسٹیشنوں پر سناٹا رہا, پولنگ میں ایک دن کی توسیع اس لیے کی گئی. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
دیکھیں اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات کی, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے, فراڈ ہے. اس میں کہاں کوئی کنفیوژن ہے؟ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ یہ فراڈ ہے. جب آپ الیکشن آبزرورس جو انٹرنیشنل آبزرورس تھے وہ دوسرے دن سب گھر چلے گئے, تیسرے دن پھر جو الیکشن ہوئی اس میں کہاں سے کون آبزرو کر رہا تھا, اس کو کون تھا دیکھنے والا؟ تو اس میں تو کوئی دورائی نہیں ہے کہ یہ فراڈ ہے. میں یہ نہیں کہتا, میں تو بالکل کہہ رہا ہوں کہ یہ فراڈ ہے, پر میں یہ بھی میں اخوان المسلمین سے بھی ہمدردی نہیں رکھتا. اس لیے نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں, اگر آج مرسی صاحب وہاں گدی پہ موجود ہوتے تو سیریا نہیں ہوتا آج, سیریا میں دوسری حکومت ہوتی آج, آج وہاں پر اسد کی حکومت نہیں ہوتی. تو ان کو بھی آف دا ہک نہ کیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب لوگوں کے پاس آپشنس ہوں گے تبھی وہ آئیں گے ووٹ کرنے. میں پچھلی دفعہ بھی شاید وہ ٹرانسلیشن صحیح طرح سے نہیں ہو پایا, میرا یہ کہنا تھا کہ جب آپشنس آپ ووٹرس کو دیں گے تبھی ووٹرز آئیں گے ووٹ کرنے کو. ابھی آپشنز ووٹر کے پاس کیا ہے؟ اخوان المسلمین تو چناؤ لڑ نہیں رہی تو ان کے کیڈرز ووٹ نہیں کر رہے, لیکن دوسری طرف جو ہیں وہ اولڈ آرڈر کے لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں جو کہ 40 سالوں سے حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں. تو جب آپشنز نہیں ہوں گی تو لوگ آئیں گے نہیں, تو آبویسلی فراجری ایک بہت بڑے لیول پہ آپ کو دکھایا جائے گا. اور یہ فراجری کیا, یہ تو ایک ایکسپوز ہو گئے انٹرنیشنلی کہ 50% بھی لوگ ٹرن آؤٹ جو ہے وہاں پہ ایجپٹ نہیں ہو پایا, جبکہ بسوں سے بھر کے اور تمام چھٹیاں وٹیاں دی گئی سرکاری, اس میں جتنے بھی حلقے تھے وہاں سے لوگوں کو لا کے الیکشن کروایا گیا. میرا یہ کہنا ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ یہ اس کو کہیں سے بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, پر دوسری طرف میں ہمیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپشنز آج میں اگر ایجپٹ کے پاس آپشن کیا ہے, ایجپشین جو لوگ ہیں یا جو مصری جنتا ہے اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ اخوان المسلم میں آپشن ہے؟ نہیں آپشن ہے, کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سیریا میں یہ سارا پروگرام سیریا میں ان کا کرایا ہوا ہے. یہ کون نہیں جانتا, میں سیریا میں رہا ہوں, میں ایجپٹ میں رہا ہوں, مجھے تو پتا ہے یہ کیسے کرتے تھے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سیریا میں شروعاتی دنوں میں مرنے والے جو سارے لوگ ٹیررسٹ تھے وہ سارے ایجپشن ہوتے تھے اور ان کے لوگ بھیجے ہوئے ہوتے تھے, ان کی ٹریننگ ہوتی تھی قطر میں. تو میں یہ کیسے کہہ دوں کہ قطر اور ایجپٹ کے دوارا ٹرین کیے گئے لوگ جو ہیں وہ بہتر ہیں سعودی اور کویت کے دوارا ٹرین کیے لوگوں سے؟ سب برابر ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی انفارچونیٹ ایونٹ جو ہے وہ ایجپٹ میں نہیں ہو سکتی کہ یہاں پہ لوگوں کو ان میں چناؤ کرنا پڑے. جو جو آپشن یہ ہے کہ ایجپشین ملٹری جو ہے یہاں سے ہٹے, ایک نان مسلم برادرہڈ الٹرنیٹیو جو ہے, جو سیکولر الٹرنیٹیو ہے, اس کو آنے کا موقع دیا جائے, جو کہ شیعوں کو, کرسچنز کو, کاپٹس, جو باقی کمیونٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں. یہ آپشنز جو ہے وہ ایجپٹ میں ہونی چاہیے. میں آپ کو بتا دوں, جیسا کہ اسٹوڈیو میں مہمان انہوں نے کہا, وہ بالکل صحیح کہا. میں کہہ رہا ہوں 2011 کی جو ریولیوشن تھی وہ اس میں پوری عوام آئی تھی اٹھ کے اور ان سب نے مبارک کو وہاں سے ہٹایا. لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ جب مورسی کو ہٹایا گیا تو اس سمے جو لوگ آئے وہ صرف آرمی کے لوگ نہیں تھے, اس میں بھی عوام تھی, اس میں بھی ایجپٹ کے لوگ تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2011 میں جب ان کو مار کے بھگایا جاتا تھا, پولیس جب مارتی تھی تو یہ لوگ دروازہ کھولتے تھے اپنے گھروں میں, ان کو رہنے کا جگہ دیتے تھے. لیکن جب مرسی کے وقت, جب ڈیڑھ سال کے بعد جب وہی نوبت آئی اور یہ بھاگتے تھے تو کوئی اپنا گھر کا دروازہ نہیں کھولتا تھا. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی آپشن نہیں ہے, اور اخوان المسلمین کو اتنی آسانی سے آف دا ہک میں نہیں رکھنا چاہوں گا. انہوں نے جو 50 سالوں میں غلطیاں پرانے آرڈر نے کی, انہوں نے 1.5 سال میں وہ ساری غلطیاں کی. انہوں نے دوسرے کنٹری میں کوشش کی ریولیوشن کرنے کی, انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سمبندھ بنائے, اور ان کی بس چلتا تو یہ کیوں نہیں انہوں نے ری اپیل کر دیا اسرائیل کے ساتھ جو ان کے پرانے سمبندھ تھے. یہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی پیسے لیے اور لوگوں سے خریدے. تو میرے لیے چاہے وہ یہ ہو یا مسلمین, یہ دونوں برابر ہیں, یہ دونوں اسرائیل کے ہی کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر آج آپ بتائیں کہ سیریا میں جو ہو رہا ہے وہ کس کی حامی میں کر رہے تھے, یہ لوگ اسرائیل کی حامی میں نہیں کر رہے تھے, تو ان میں اور مبارک میں کیا فرق ہو گیا؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت انفارچونیٹ آپشن جو ہے, نو آپشن چوائس جس کو کہتے ہیں, وہ ایجپشین لوگوں کے پاس ہے. میں لیکن اپنی طرف سے ہمیشہ یہ کہوں گا کہ ان دونوں میں مجھے کوئی فرق نہیں لگتا, یہ دونوں برابر صورت میں ایجپٹ کے لیے اور وہاں کی جنتا کے لیے بیکار ہیں, اور ایک نئے آرڈر, ایک نئے ریولیوشن کی وہاں ضرورت ہے جو ایک نئے آرڈر کو وہاں پہ لا سکے.
بہت بہت شکریہ. یہ تنویر صاحب, جناب جب سے مصر میں صدارتی الیکشن کا اعلان کیا گیا, مختلف شہروں میں تسلسل کے ساتھ اس کے خلاف مظاہرے کیے گئے, یعنی عوام نے انتخابات کی مخالفت کی لیکن مغرب نے مصر کے صدارتی الیکشن کی حمایت کی. جب مصر کے عوام الیکشن کی مخالفت کر رہے تھے تو کسی دوسرے ملک کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ الیکشن کے معتبر ہونے کا اعلان کرے؟
دیکھیے جی,
2 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس.
جی بات یہ ہے کہ مغرب کی جب آپ بات کرتے ہیں تو مغرب اپنے مفادات کے مطابق کسی کی حمایت اور مخالفت کرتا ہے.
جی
مصر کی عوام اپنی خواہشات کے مطابق ایک نظام چاہتے تھے, وہ اس لیے جو ان کی مرضی کے خلاف تھا اس لیے اس کے خلاف وہ مظاہرے کر رہے تھے. ٹھیک ہے, یعنی تو بات ایک اصولی سی ہے کہ عوام کے اوپر جو اقتدار جن لوگوں کے پاس ہونا چاہیے عوام کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. یہ بنیادی حقوق ہے اور جمہوری حقوق ہے, اور پوری دنیا میں اور اسلام میں اگر مذہب کی بھی بات کریں تو اس میں اسی کی حکم دیا گیا ہے کہ عوام کی مرضی کے مطابق اور عوام کے چنے ہوئے لوگ, عوام کی رائے کا احترام کرنے والے لوگ ان کی مرضی کے مطابق کام کریں. یہی ایک بنیادی حق ہے, اقتدار ہے, اور اسی طرح یہ ہونا بھی چاہیے تاکہ وہ ملک ترقی کریں عوام کی آزادی کے ساتھ. عوام جب جبر ہوتا ہے تو وہ قوم ترقی نہیں کرتی. ذہنی آزادی بھی چاہیے ہوتی ہے, معاشی آزادی بھی چاہیے ہوتی ہے, اور اپنی رائے کا احترام بھی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے.
بہت بہت شکریہ. قنات باشی صاحب, دیکھیے ایک طرف تو مصر میں نمائشی الیکشن ہوتا ہے, یہ پوری طرح سے انجینئرڈ الیکشن تھا, فوج کے اختیار میں تھا. اگرچہ عبد الفتاح سیسی نے کہا کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں لیکن فوج کے نمائندے تھے, ساری دنیا جانتی. امریکہ نے اور اس کے جو اتحادی یورپی ممالک ہیں سب نے اس الیکشن کی حمایت کی, اس کی قانونی حیثیت کی تائید کی. دوسری طرف شام ہے جہاں عوام الیکشن کی حمایت کر رہے ہیں, جہاں عوام مظاہرے کر کے الیکشن کے حق میں اور جمہوری عمل کو جاری رکھنے کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. اس کے الیکشن کو انہوں نے غیر قانونی قرار دیا اور اپنے یہاں مقیم شامی باشندوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی. ہمارے پاس 2.5 منٹ کا وقت ہے, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
ببین, یکی از نویسندگان عرب
دیکھیے ایک عرب مصنف نے اپنے اس میں اچھی بات کہی ہے، اگر آپ مصر اور شام کے انتخابات میں دیکھ رہے ہیں تو ان کے علاقائی حامیوں کو دیکھیں، تب آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ مصر اور شام کے انتخابات میں کیا فرق ہے۔ دنیا کے جو رجت پسند حکمران ہیں وہ مصر میں انتخابات کی حمایت کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ مصر کے اندر السیسی کو برتر اقتدار لانا چاہتے ہیں یا نہیں، مثلا سعودی عرب جہاں کبھی انتخابات نہیں ہوئے، دیکھیے کہ وہ تمام ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ مصر میں السیسی کے حامی ہیں اور بشار اسد کے مخالف ہیں، لہذا کوئی بھی ذرا سی بات کو سمجھنے والا انسان اور مطالعہ کرنے والا انسان اس بات کو سمجھ کر سکتا ہے کہ جو بھی ظلم کا مخالف ہے، ضد ظلم ہے، وہ بشار اسد کا حامی ہے، اور عوام جو بھی عوام کے رائے کا حامی ہے وہ بشار اسد کی حمایت کر رہا ہے، جو بھی سلاطین کا حامی ہے، سلاطین عرب کا حامی ہے، یا ان کے ذریعے سے پیسے ان کے جیب میں آتے ہیں وہ سیسی کے حامی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مصر میں ہم دیکھیں گے کہ مصر کی اشرافیہ اور مالدار طبقہ جو ہے، خود آغای السیسی جو ہیں وہ انٹیلیجنس کے چیف ہیں، اگر چیف رہے ہیں، اگر فوج مصر میں حسنی مبارک کی آمریت کی حمایت کر رہی تھی تو خود آغای السیسی جو ہیں وہ اس بات کے ذمہ دار تھے کہ فوج اس بات میں غلطی نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج مصر میں آمریت کا تختہ الٹ دے، تو لہذا یہ اس بات کے خود پابندی ہے، تو ان کی ذمہ داری رہی ہے۔
اسی کے ساتھ ہم شکریہ ادا کریں گے سورب کمار شاہی کا اور تنویر حسین صاحب کا، تینوں حضرات کے خیالات ملاحظہ فرمائے۔ بہرحال مصر میں الیکشن ہوا، انجینئرڈ الیکشن تھا، اس میں اعلان کیا گیا کہ 93% ووٹ السیسی کو ملے، 100% بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اس نتیجے کا پہلے سے لوگوں کو توقع تھی اس نتیجے کی۔ مصر اور شام کے الیکشن میں اگر محسوس کیا جائے فرق، تو بہت خوبصورت بات کہی ہے جعفر قنات باشی صاحب نے کہ یہ دیکھیں کہ علاقے کی وہ رجت پسند حکومتیں، شاہی حکومتیں جو جمہوریت کی مخالف ہیں، جہاں کبھی الیکشن نہیں ہوا، وہ کس کی حمایت کر رہی ہیں؟ وہ ساری کی ساری حکومتیں، عامر حکومتیں بشار اسد کی مخالف ہیں، وہ وہاں کے الیکشن کی مخالفت کر رہی ہیں۔ مصر میں جو انجینئرڈ الیکشن تھا وہی حکومتیں، انہوں نے مصر کے الیکشن کی بھی حمایت کی اور السیسی کی بھی حمایت کی۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا، ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔